الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ نساء کا ہمارا مطالعہ جاری ہے، یہ آخری تین رکوع ہیں اس کے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کی طرف آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتار لائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہی کے ذریعے سے آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے اور آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی فرشتے کو آتے ہوئے، کسی وہی کے آتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے لکھی ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے ہوئے تھے. آپ بھی ایسی ایک لکھی ہوئی کتاب لے آئیں اوپر سے آسمان سے. جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، یہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بڑی چیزیں مانگ چکے ہیں، ان کے مطالبات کا تو کوئی حد، ان کی کوئی حد نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اور کہا تھا کہ ہمیں تو دکھائیے اللہ کو، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، تو انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا، اگر آپ یہ مطالبہ مان لیں گے تو اگلا مطالبہ پھر یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو جب انہوں نے وہ مطالبہ کیا تھا تو پھر ان کو ایک بجلی نے آ پکڑا ان کے اس ظلم کی. یہ بڑا بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑی گستاخی تھی اللہ کے حضور میں، اس گناہ کی پاداش میں ان پر بجلی آ گری تھی. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں. حضرت موسیٰ کو دو نشانیاں تو ابتدا میں دی گئی تھیں، وہ عصا جو تھا ان کا اور ان کا جو ہاتھ سے مقدار ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ سات نشانیاں اور دکھائی تھیں، نو نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس کے باوجود موحد قوم تھے، مسلمان قوم تھے اپنے زمانے کی. ٹھیک ہے کچھ تحریفات ہو گئی تھیں، دین میں بگاڑ آ گیا تھا، لیکن حضرت یعقوب کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے، موحد قوم تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے رسول کی موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا. فعفونا عن ذلک، اس پر بھی ہم نے معاف کیا ان کو. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو تو ہم نے ایک بڑا سلطان، ایک غلبہ عطا کیا تھا، ایک بڑی سند دی تھی، ان کی شخصیت ہی بڑی باروب تھی. ورفعنا فوقہم الطور، ان پر پھر ہم نے طور پہاڑ کو اٹھایا. جب یہ طور پہاڑ پر گئے تھے، میثاق لینے کے لیے بلایا تھا حضرت موسیٰ، 70 سرداروں کو لے کر گئے تھے، تو وہاں ہم نے ان پر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ پہاڑ ہم پر آ گرے گا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا، پھر یہ ایک اور واقعہ ہے کہ اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہفتے کے قانون میں زیادتی مت کرنا. ہفتے کا قانون تھا ان کے لیے کہ ہفتے کا پورا دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، دینی کاموں کے لیے مخصوص تھا، اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ گاڑھا عہد لیا تھا. لیکن کیا طرز عمل تھا ان کا، وہ بات آگے آ رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کے جرائم گنوائیں گے صرف، بس کیا اس کے نتیجے میں کیا ان کو سزا ملی اس کا ذکر ہی نہیں ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو پھر اس وجہ سے کہ جنہوں نے اس میں پختہ باندھے ہوئے عہد کو توڑا، عہد شکنی کی، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، بس ان کے جو اجرائم گنوائے جا رہے ہیں، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقْ، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے نا حق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، اور ان کے اس قول کی بنا پر کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف میں لپٹے ہوئے بڑے محفوظ ہیں، کوئی چیز باہر کی داخل نہیں ہو سکتی، کوئی اثر نہیں کر سکتی ہمارے دلوں پر، ہمارے دل تو بڑے پاکیزہ محفوظ ہیں. اب یہاں پر کیا سزا دی؟ لعناہم، یہ اگلی سورہ مائدہ میں الفاظ آ جائیں گے، وہاں پر جب ابھی ماں نقدہم لعناہم، ان کے اس عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی، ہماری رحمت سے دور ہو گئے. یہاں پر وہ لفظ محفوظ ہے، بس ان کے جرائم گنوا دیے گئے کہ یہ انہوں نے جرم کیے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے دل جو ہیں غلافوں میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل پر کوئی بات اس لیے اثر نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان نہیں لاتے مگر ان میں سے چند ایک، کچھ چند ایک لوگ ہیں جن کا ایمان صحیح ہے. وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور جو انہوں نے مریم ابن وقولہم علی مریم، مریم علیہ السلام پر ان کا جو بہتان لگایا، معاذ اللہ، جو ان کے دن مطلب ولادت ہو گئی ان کے ہاں مسیح علیہ السلام کی، تو ان پر بہتان لگا دیا، معاذ اللہ، الفاظ بھی منہ سے نہیں نکل رہے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، جو انہوں نے مریم پر بڑا طوفان باندھا. وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، اپنے تئیں تو ان کو سولی پر چڑھا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ان تک نہیں پہنچ سکے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ ہرگز، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان کا قول تھا، ان کے اپنے تئیں انہوں نے وہ سازش کر کے، اور اپنے تئیں انہوں نے، وہ جو اس وقت گورنر تھا اور وہ رومی سلطنت کا گورنر تھا، اس کے پاس انہوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارا ایک بندہ جو ہے تھے بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن چونکہ ان کے بڑے اللہ تعالیٰ نے حصے معجزہ عطا کیے تھے، اور انہوں نے کہا تو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، اور جادو ہر شریعت میں حرام رہا ہے، لہٰذا یہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا، لہٰذا ہمارے نزدیک واجب القتل ہے، تو یہ الزام لگا کر ان کو قتل کا موجب قرار دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو نہیں قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی مسلوب کیا، ولکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وہ جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جس حواری نے، وہ جوڈاس اسکاریوٹ جو تھا، جس نے شکایت لگائی تھی، جس نے مخبری کی تھی، اللہ نے اسی کی شکل تبدیل کر دی، اور حضرت عیسیٰ کی جگہ وہ مسلوب ہوا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف عقیدے ہیں، یہودیوں کو تو یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک معاذ اللہ مرتد شخص کو سولی پر چڑھا دیا، اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں ان کے بھی مختلف اقوال ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کچھ لوگ ان کے مصلوب ہونے کے قائل ہیں، کچھ بات کے قائل ہیں کہ مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے پھر اٹھ گئے، واللہ عالم، یہ ان کے ہاں جو اختلافات ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گمان کی، اٹکل کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے، اللہ کی حکمت. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لاغلبن انا ورسولی، لازمن میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، اللہ کے رسول مغلوب نہیں ہو سکتے. نبیوں کو ہاں قتل کیا، حضرت زکریہ کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور بھی انبیاء کو قتل کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول جو ہیں ان کو کبھی گزن نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کرتے تھے، اور قوموں پر پھر عذاب آ جاتا تھا جب ان پر عذاب وہ اپنے اوپر وہ حق کر لیا کرتے تھے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور جتنے بھی اہل کتاب کے فرقے ہیں، اب ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور بھی یہود و نصارہ، وہ بھی کتاب اہل کتاب شمار ہوتے ہیں، جو بھی اہل فرقے ہیں، مگر یہ کہ بھی قبل موتی، اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور پھر لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائیں گے یہودی، ان کو وہ قتل کریں گے، اور ان کی موت سے پہلے سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کو مان لیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے جو ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کے خلاف مختلف باتیں کرتے ہیں. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو جو جن لوگوں نے، جو لوگ یہودی ہوئے، الَّذِينَ هَادُوا، جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا، اللہ کے نزدیک تو ہر رسول کے ماننے والی امت جو ہے وہ امت مسلمہ ہوتی تھی. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو یہود کے گناہوں کے سبب سے ہم نے ان پر کچھ چیزیں جو حلال تھیں وہ بھی حرام کر دیں، پاکیزہ چیزیں جو ان کے حلال تھیں لیکن وہ حرام کر دی گئیں ان پر. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، بہت سے لوگوں کو. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس پاداش میں کہ انہوں نے وہ سود کھانا شروع کر دیا جبکہ سود کھانے سے منع کیا گیا تھا. سود جو ہے وہ ہر شریعت میں حرام رہا، پہلے شریعت تورات تھی، نصارہ کے لیے بھی وہی شریعت ہے اور ہماری شریعت میں بھی سود حرام ہے، لیکن یہودیوں نے سود کھانا شروع کر دیا. آپس میں سودی لین دین نہیں کرتے تھے لیکن دوسرے لوگوں سے ان کو وہ جنٹائلز کہتے تھے، یہ تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اصل انسانی نسل تو ہماری ہے، یہ ہمارے غلام ہیں، گوئنز، جنٹائلز، ان کے سے سود لینا جو ہے، کوئی ظلم کرنا، ان کا کوئی حق مار لینا جو ہے وہ روا ہے ہمارے لیے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس پاداش میں کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ چند ایک بھی اگر کہیں ہیں تو ان کا بھی ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ، ان میں سے وہ لوگ کہ جو علم میں پختہ ہیں، رسوخ فی العلم والے ہیں. والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، اے نبی، جو آپ پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی میں سے نام بہت مشہور ہے، عبدالسلام، ان کا نام بار بار آتا ہے، اور بھی چند ایک یہودی تھے جو ایمان لے آئے. وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی. جو ان میں سے چند ایک بھی ہیں اللہ نے ان کا الگ ذکر بھی کر دیا، اور وہی لوگ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح کی طرف اور جو ان کے بعد انبیاء آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. کہیں کہیں مقام آتے ہیں سے قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ناموں کا گلدستہ سنایا ہے، اور انہی میں سے یہ مقام بھی ہے. ہم نے جیسے آپ کی طرف وحی کی ہے ایسے ہی وحی کی تھی نوح کی طرف بھی اور ان کے بعد جو انبیاء آئے، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں میں جو بھی انبیاء ہوئے، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا کی تھی. ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور بھیجے ہم نے وہ رسول جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنا دیے. ورسلا لم نقصصہم علیک، اور بہت سے رسول وہ بھی ہیں کہ جن کے واقعات نہیں سنائے. قرآن حکیم میں پانچ تو اولو العزم رسولوں کے واقعات آئے ہیں، اور بھی انبیاء کے نام آئے ہیں، لیکن یہ وہ رسول اور انبیاء تھے جن کے واقعات وہاں پہلے سے بہت مشہور تھے، خاص طور پہ ان بنی اسرائیل اور نصارہ سے جو میل جول ہوتا تھا، مکے والوں کے قافلے جاتے تھے. قرآن پاک تو صبح حجاز میں نازل ہوا اور اس کے سننے والے مشرکین، جو مشرکین عرب تھے، وہ اولین مخاطب تھے، اور ان کے جو ابھی اسفار ہوتے تھے یمن کی طرف، جنوب میں، شمال میں، شام میں، اور یہودی قبائل کے آس پاس ہی آباد تھے، تو ان لوگوں سے سن سن کر، جن نبیوں اور رسولوں کے واقعات مشہور تھے، انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں ہم نے نبی اور رسول بھیجے. کل تعداد جیسے کہ 100,000 سے زیادہ انبیاء کی آتی ہے، اس میں سے 313 رسولوں کی تعداد مشہور ہے، تو بہت سے انبیاء اور رسول آئے ان کے علاوہ بھی کہ جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ جواب تمام جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے, مقصد کیا تھا؟ یہ بشارت دینے والے تھے, خوشخبری سنانے والے تھے ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں, اللہ کے رسولوں کو مانیں اور نیک عمل کریں, اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے ہوں, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد. انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں کیونکہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے, لہذا وہ مکلف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نفس کو جو سنوارا ہے, وہ نفسی مما سواہا فعلہمہا فجورہا وتقواہا, اس کے اندر اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. ایک با اختیار مخلوق ہے, اس کے اندر دونوں چیزیں, فجور اور تقویٰ, دونوں چیزیں الہام کر دی ہیں, اس کی فطرت میں ہے. چاہے تو نافرمانی کرے, چاہے مان لے, چاہے اپنے آپ کو پاک کر لے, چاہے اپنے آپ کو بگاڑ لے. تو ہر شخص پیدا تو فطرت پر ہوتا ہے, اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ سماعت بصارت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کرے, اپنے مالک کو پہچانے. جیسے کہ سورہ لقمان, حضرت لقمان کا ذکر آ جائے گا, حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ ان کو مطلب ہے اب فطرت صحیحہ پر تھے, فطرت سلیمہ پر تھے, اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور شرک نہیں کیا. تو انسان تو اپنی ذات میں مکلف ہے کہ صحیح زندگی گزارے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان جو ہے, اور عہد لفظ بھی لے کر آیا ہے عالم ارواح میں, لیکن انسان پر نسیان طاری ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے, خطاکار ہے. لہذا اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہے دنیا میں رسول بھیجتے رہے, اور رسولوں پر وحی نازل کرتے رہے, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اب اس کے بعد انسانوں کے پاس کوئی حجت اللہ کے خلاف باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ عمل صالح کیا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, کس کام کو کرنا ہے تیری رضا کے لیے, اور کس کام سے بچنا ہے تیرے عذاب کے خوف سے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ جو ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیے, اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ جو خاتم النبیین ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھی نازل فرما دی, اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا, اس کے ٹیکسٹ بعین ہی محفوظ ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, اور اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے علم سے. والملائکہ, یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب انسانیت کو آخری ہدایت دینی ہے. یہ بڑے مطلب ہے, اس میں بہت لوگوں نے اس حکمت پر غور و فکر کیا ہے اور جواب دیے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بھیج کر یہ نبوت کا ادارہ ختم کیوں کر دیا؟ یعنی بنی نوع انسان اپنی عقلی بلوغت کو پہنچ چکی تھی, اس وقت تمام فلسفے جو کچھ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتے تھے وہ ساری باتیں کہی جا چکی ہیں. اب اس کے بعد انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, انسان چونکہ اپنی اس بلوغت کو پہنچ گیا, اب انسان اس کلام کی بدولت اور کائنات میں غور و فکر کر کے اس تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے اب مزید کسی رسول کی, کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ختم کر دی اور رسالت کی تکمیل کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نہ صرف یہ کتاب حجت ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے حجت ہے, دلیل ہے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی گواہ ہیں اس بات پر. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ کی گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا, یقیناً وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے, انکار کیا اللہ کو ماننے کا, اللہ کے راستے سے خود بھی رکے, دوسروں کو بھی روکا, وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے, بہک گئے, بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا, یقیناً وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ظلم کیا, حق کو چھپایا, لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے, ولا لیہدیہم طریقہ, اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا, ہدایت دے گا, الا طریقہ جہنم, سوائے جہنم کے راستے کی. یعنی چونکہ انہوں نے خود حق کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا, حق ان کو معلوم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کیے لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے, ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا, لہذا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیا. خالدین فیہا ابدا, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, معاذ اللہ, اللہم اعذنا من ذلک. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یا ایھا الناس, اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی یا ایھا الناس سے ہوا تھا, پوری بنی نوع انسان مخاطب ہے. یا ایھا الناس, قرآن حکیم ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، ہدل للناس، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے اس سے؟ ہدل للمتقین، جیسے کہ شروع میں کہا گیا، پر پرہیزگار جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہوں گے. اب یہاں پھر کلام کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر، یا رسول حق آ گئے، سچے رسول آ گئے حق میں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانتے، انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے تمہارے ایمان لانے کا، اللہ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو کچھ اس آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وکان اللہ علیمن حکیم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کچھ نہیں بگاڑو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا کا مالک مت والا ہے. یا اہل الکتاب، اب اہل کتاب سے خطاب ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو کہ تم جس دین پر ہو بس تم ہی ٹھیک ہو اور تم ہی سب کچھ معلوم ہے، تمہارا ہی دین صحیح ہے، جو کچھ تم کر رہے وہ ٹھیک ہے. دین میں مبالغہ نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے پر جو کوئی بات کہو وہ حق کے سوا کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، دیکھو غور کرو کہ مسیح عیسی ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ایک کلمہ ہے. القاہ الی مریم، جو انہوں نے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، مریم پر ڈالا. والروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح. ایک تو تمام انسان جو ہیں ان کے اندر بھی ایک روح ربانی ہے، فنفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا سوارا، اس میں ایک روح پھونک دی. وہ ایک روح تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن انبیاء کی جو ارواح ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. اس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ بھی ایک خاص اللہ کا کلمہ ہے، ایک خاص روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم پر ڈالی جس سے کہ ان کی ولادت ہوئی. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسولوں پر. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تین والا فلسفہ مت گڑو، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا مدر، یا پھر وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تین، پہلے گاڈ یہ تین تھے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ، پھر انہوں نے گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، اور پھر وہ ہولی گھوسٹ کر دیا روح القدس کا ترجمہ. انتہو خیر لکم، بعض آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ تین میں ایک اور ایک میں تین کا فلسفہ مت بگاڑو. انما اللہ الہ واحد، یقیناً تمہارا اللہ جو ہے وہی اکیلا معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ کوئی اولاد اختیار کرے، اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات، اولاد تو کمزوری کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام علائق سے پاک ذات ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ کو حاجت ہی نہیں کسی چیز کی، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح کے لیے یہ بات کوئی آر والی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے تھے. یہ تو بڑا اونچا مقام ہے اللہ کا بندہ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں جب بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے پیار سے پکارا ہے تو عبداللہ ہی کہا ہے، اللہ کے بندے. ولل ملائکۃ المقربون، اور جو مقرب فرشتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ، تو جس کو اللہ کی بندگی سے آر آئے وہ اس میں اپنی کوئی کمی معاذ اللہ حقارت محسوس کرے. ویستکبر، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا معاذ اللہ اس کے لیے کوئی آر کی بات ہے. فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو وہ ان سب کو بہرحال ایک دن تو اکٹھا کرنے والا ہے، سب کے سب اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کے اجر پورے پورے مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے نوازے گا ان کو. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس کی ہوگی واستکبروا اور تکبر کیا ہوگا، فیعذبہم ان کو اللہ تعالیٰ ایک دردناک عذاب دیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہم اعذنا من ذلک، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی پشت پناہ، کوئی کارساز. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم برہان من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل، برہان آ گئی، ایک سند آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف ہم نے نازل کیا ہے ایک واضح نور، قرآن مجید، نور ہدایت، اس میں نور ہے، ہدایت کی روشنی ہے اس میں. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو اپنا مالک آقا مان لیں، اور اس حقیقت کو مان لیں کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں. فاعتصموا به، واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اپنے فضل سے نوازے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ان کی رہنمائی کر دے گا سیدھے راستے کی طرف، اس سیدھے راستے پر ڈال دے گا، اس پر چلا دے گا، ہدایت دے گا ان کو. يَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، تمہارے سوال کا جواب دیتا ہے، حکم بتاتا ہے. یہ کلالہ دراصل ایک لفظ تھا جو اس عربی زبان کا لفظ نہیں تھا جس میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، لیکن یہ لفظ ڈیفائن کرتا تھا اس سچویشن کو بڑی خوبصورتی سے کہ ایک وہ شخص یا عورت جس کے تو نہ تو کوئی اصل میں کوئی باقی رہا ہو اس دنیا میں، ماں باپ میں، اور نہ ہی فروع میں کوئی ہو، اولاد اس کے نہ ہو، نہ بیٹی نہ بیٹا، اس کی وراثت کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کلالہ کا وراثت کا حکم بیان کیا تھا، وہاں پر وہ بیان کیا تھا کہ جو ماں کی طرف سے بھائی بہن ہوں، یعنی باپ کی طرف سے تو سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، عینی یا اللاتی، وہ اخیافی کا تھا، لیکن چونکہ لوگوں کو بات واضح نہیں ہوئی، کلیئر نہیں ہوئی، اور لوگوں نے سوال کیا کلالہ کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد بیٹا نہ ہو اور اس کی کوئی ایک بہن ہو تو اس بہن کو نصف ترکہ ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر وہ بھائی وارث ہوگا اگر اس کے کوئی بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر کوئی بیٹا نہ ہو. فَإِن كَانَتْ أُسْنَدَيْنِ، یعنی بالکل وہی جو ایک سگے اولاد کا حصے ہوتے ہیں اسی طرح حصے ہیں یہاں پر بھی. فَإِن كَانَتْ أُسْنَدَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو تہائی حصے میں وہ تقسیم ہوں گی ان کی، یعنی جیسے بیٹوں کا بیٹیوں کا حکم تھا وہی بھائی اور بہنوں کا حکم ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کوئی شخص اور اگر کئی شخص ہوں اس کے رشتے دار، کوئی مرد اور عورتیں ملے جلے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کا حصہ دگنا ہے دو عورتوں کے برابر. وہی ترتیب جو پہلے بتائی تھی حصے کی، جو سگے اولاد کا تھا وہی بھائی بہن کا بھی حکم ہوگا اگر کوئی مرد یا عورت وفات پا جائے. یبین اللہ لکم ان تدلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ ہے، مدنی سورت ہے، اور یہ چوتھی سورت ہے جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اور اس میں چوتھی سورت مدنی سورت آ رہی ہے. چار یہ مدنی سورتیں طویل جو ہیں قرآن حکیم میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں، کیونکہ اس میں شریعت کے احکامات تھے. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، لیکن وہ تو قرآن کو کھولنے والی سورت ہے. اس کے بعد چار مدنی سورتیں ہیں، ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف جو ہے اس کے لحاظ سے، اور شریعت کے احکام بتدریج سورہ بقرہ سے ڈیولپ ہوتے ہوتے تکمیلی احکامات سورہ مائدہ میں آ گئے. اور اس میں تیسری آیت میں وہ الفاظ بھی آ جائیں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تکمیلی احکامات ہیں. لیکن اس کا آغاز جو ہے، اور اس میں جیسے پہلے سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب تھا، پھر سورہ آل عمران میں نصارہ سے خطاب زیادہ تھا، سورہ نساء میں یہود و نصارہ سے بھی خطاب تھا لیکن منافقین جو تھے ان کا ذکر بہت تھا، اس سورہ مبارکہ میں شریعت کے تکمیلی احکامات کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے. وہ الفاظ بھی اس میں آ جائیں گے، اور منافقین کا بھی ذکر آئے گا خاص طور پر. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، شروع ہی میں بات آ گئی کہ اے اہل ایمان اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. اور سارا زندگی کا معاشر کا دار و مدار اسی عہد و پیمان پر ہے. معاشرے کی اجتماعیت کی بنیادی یونٹ ایک مرد اور عورت کا نکاح, وہ بھی ایک معاہدہ ہے, وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے, وہ بھی زندگی گزارنے کے لیے وہ شروع ہوتی ہے, وہ بنیادی یونٹ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لین دین ہوتے ہیں, کاروبار ہے لوگوں کے درمیان, اور جو بھی ملکوں کے اندر گروہوں میں مسائل ہیں, اور پھر بین الاقوامی مسائل, تمام کے تمام کانٹریکٹس پر, معاہدوں پر چلتے ہیں. اور اسلام میں اس چیز کی بڑی بہت تاکید ہے, بار بار یہ الفاظ مکی صورتوں میں بھی آئیں گے. یہاں پر خاص طور پر چونکہ شریعت بھی اللہ اور انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہے, سورہ بقرہ میں جیسے آخری سے پہلی آیت میں آ گیا تھا, وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر, وہاں پر بھی شریعت کے احکامات کے بعد کہا کہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے, کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ابھی چوتھی آیت میں پھر اس چیز کا اعادہ آ جائے گا یہاں پر. تو بات یہاں شروع ہی اس بات سے ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. اور یہ عہد خواہ مسلمانوں سے ہو خواہ غیر مسلموں سے ہو, اس کی بھی کوئی بات نہیں, جو بھی عہد جس سے بھی ہوگا اس کو پورا کیا جائے گا. اور اس معاملے میں مسلمانوں کا ریکارڈ سرد میں بہت اعلیٰ رہا, جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی ایک اخلاقی جو ہے وہ برتری ثابت کی دوسری قوموں پر. اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ, حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپاؤں مویشیوں میں سے وہ چوپائے جن کا جو تم کو آگے سنائے جاتے ہیں, لیکن ایک شرط لگا دی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے. غیر محل صیدی وانتم حرم, شکار نہ کرتے ہوئے شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو, حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہو, احرام باندھ لیا, اب اس حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, اللہ کا حکم قابل اطاعت ہے, اللہ کی مرضی, اللہ نے حکم اسی طرح دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو, جو اللہ کو شعور پہنچانے والے, اللہ کا شعور دینے والی چیزیں, شاعر شعور اس کی جمع ہے شعرا کی, اور شعرا جس سے کہ اللہ یاد آتا ہو جس کو دیکھ کر, تو کعبہ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, اسی طرح جو حاجی لوگ ہیں جو ان کے لیے جانور جا رہے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں, مقام ابراہیم, صفا مروہ, تمام چیزیں جو ہیں. تو اب حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو, ولا الشہر الحرام, اور نہ ہی محترم مہینوں کو. رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اس زمانے میں عام تھا, اور ذیقعد, ذلحج اور محرم تین مہینے حج کے لیے, اور ان کی بھی حرمت کا خیال رکھو. ولا الہدی ولا القلائد, اور وہ ہدی کے جانور ہوتے تھے اس زمانے میں لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے, قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور ولا القلائد, ان میں سے کچھ جانور جو تھے نشانی کے طور پر ان کے گلے میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے جس سے کہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں. ولا عام مین البیت الحرام, اور جو بیت الحرام کی طرف آنے والے ہوں ان کو بھی مطلب وہ حرمت ہے ایک طرح سے, وہ بھی جیسے ہیں اللہ کے مہمان ہیں وہ. جب تغون فضل من ربهم ورضوانہ, یہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس کی خوشنودی کے طالب ہیں, سفر کر رہے ہیں اس طرف, ان کی اپنی حرمت ہے, ان کی بھی جان و مال کا خیال رکھو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا, جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی حالت سے نکل جاؤ, پھر شکار تمہارے لیے جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, اور کوئی قوم کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ جیسے انہوں نے تمہیں روکا تھا تم بھی ان کو مسجد حرام سے روکو. ان تعتدو, کہ تم زیادتی کرنے لگو. جب صلح حدیبیہ تک مدینے میں جو حجرت کی مدینے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو 6 سال تک کے لیے پابندی تھی, کوئی مدینے سے شخص جو ہے مسلمان حج اور عمرے کے لیے جا ہی نہیں سکتا تھا. صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو اس سال بھی حج عمرہ نہیں کرنے دیا گیا, بلکہ اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرہ ہوا ہے. اب جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی, عرب کا غلبہ حاصل ہو گیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم ضد میں آ کر ان لوگوں کو روکنا شروع کر دو مسجد حرام کی طرف سے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور نیکی اور تقوا کے کاموں میں, پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور گناہ کی اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اور تم پر حرام ہوا ہے مردار, جو طبعی موت مر جائے, وَالدَّمُ خون, وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور سور کا گوشت, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. وَالْمُنْخَنِقَةُ, اب یہاں پر مزید تفصیل ہے, اور وہ جانور بھی جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، والموقوذۃ یا کوئی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، والمتردیہ تو کسی اونچائی سے گر پڑے، کسی گڑھے میں گر پڑے اس کو موت آ جائے مر جائے، والنطیحۃ کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع الا ما زکیتم اور جس کو کسی درندے نے چیرا پھاڑا ہو، مگر یہ کہ تم ان کو ذبح کر لو. یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں بیان کی ہیں، اس صورت میں کوئی جانور اگر ابھی زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کو ذبح کر لیا جائے تو پھر تو وہ اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، لیکن اگر اس کی موت واقع ہو گئی گر کر چوٹ لگ کے سینگ لگنے سے یا کسی درندے کے پھاڑ کھانے سے تو پھر وہ حلال نہیں ہے. کسی درندے نے دانت مارا کسی جانور پر اور تم نے اس کو چھڑا لیا تو اتنا حصہ کاٹ کر پھینک دو، اس کو ذبح کر لو، پھر وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. وما ذبح علی النسب علی النصب، اور وہ جو کسی استھان پر ذبح کیے جائیں، کسی خاص مقام پر لے جا کر، کسی ولی اللہ کے مزار پر لے جا کر ذبح کیے جائیں، وہ جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اللہ کے نام پر ذبح کرنا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگر کوئی کسی مخصوص جگہ پر لے جا کر آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی آپ کی نیت میں فطور ضرور ہے. وان تستقسموا بالاسلام، اور یہ کہ اس گوشت کو تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے. یہ اس زمانے میں جوا کھیلنے کا ذریعہ تھا، تیروں کے ذریعے سے فال نکالی جاتی تھی، جس طرح آج کل پرچیاں ڈال کر پرچیاں نکالی جاتی ہیں، اس زمانے میں وہ تیر استعمال ہوتے تھے، ان پر کچھ نام لکھ کر خاص انداز میں پھینکتے تھے، تو جو تیر کھڑا ہو گیا اس پر جس کا نام لکھا ہوا اس کو دے دی گئی وہ چیز. تو یہ اس زمانے میں ایک جوا کھیلنے کا انداز تھا، وہ بھی حرام ہے، وہ کام غلط ہے. ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین کے بارے میں نا امید ہو گئے ہیں. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی، مسلمانوں کا غلبہ ظاہر ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قوت اٹھنے والی نہیں ہے سرزمین عرب میں، تو آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم وخشونی، تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین بطور نظام زندگی پسند کر لیا. یہ آیت نازل ہوئی حجت الوداع کے موقع پر، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 81 دن زندہ رہے. اس کے بعد کوئی حکم والی آیت نازل نہیں ہوئی، چند آیات نازل ہوئی ہیں، اور آخری آیت کے بارے میں زیادہ قول یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 جو ہے، اس کے دو رکو پہلے جو آخری آیت ہے، وہ آیت آخری آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مزید کوئی حکم نازل نہیں ہوا قرآن حکیم. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم فإن اللہ غفور رحیم، پھر جو کوئی لاچار ہو جائے، اضطراری کیفیت ہو، بھوک سے کوئی موت کسی کی واقع ہونے لگے، وہ گناہ پر مائل نہ ہو اس کی طبیعت، تو کوئی اگر وہ استعمال کر لے جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں جائز ہیں. قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ جو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو سدھاتے ہو شکار پکڑنے کے لیے، شکار پر دوڑانے کے لیے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سدھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو. بعض کو اس کو عقاب کو سدھایا جاتا ہے کہ وہ کوئی تمہارے لیے کوئی جانور جو ہے خرگوش یا کوئی اور جانور یا کتے سدھائے جاتے ہیں اس کام کے لیے. تو ایسے جو سدھائے ہوئے جانور ہیں جو شکار کو پکڑ کر تمہارے لیے بچا کر رکھیں، اس میں منہ نہ ماریں، اس کو کھانا شروع نہ کر دیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو اس میں سے کھا لو جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان پر اللہ کا نام لو ذبح کرتے ہوئے یا اس جانور کو چھوڑتے ہوئے، شکاری جانور کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے حساب لینے میں. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کا کھانا وہ حلال ہے تمہارے لیے جو حلال کھا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی عیسائی سور کھا رہا ہے تو معاذ اللہ وہ بھی حلال ہے، اگر وہ حلال صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور حلال جانور ہے تو پھر تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ آزاد خاندانی عورتیں اہل ایمان میں سے اور وہ خاندانی عورتیں اہل کتاب کی، من قبلکم جن کو تم سے پہلے، اوت الکتاب من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اذا آتیتموہن اجورہن جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، محسنین ان کو نکاح میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین ولا متخذی اقدان نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو اور نہ اس لیے کہ کوئی چوری چھپے کی آشنائی ہے، ومن یکفر بالایمان فقط، اب اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یعنی خاص طور پر، یعنی جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ تو ایک طرح سے کافر ہے، یعنی وہ غیر مسلم آپ اسے کہہ لیں یا کافر کہہ لیں کہ وہ صحیح اس کا ایمان نہیں ہے، خواہ وہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں بھی اللہ کا ماننے والا ہوں اور باقی رسولوں کو ماننے والا ہوں محمد الرسول اللہ کے علاوہ، تو مسلمان تو بہرحال وہ نہیں ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے وہ کافر ہے، لیکن اس میں فرق کر دیا اللہ نے مشرکین اور اہل کتاب میں، اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا، اہل کتاب کی عورتوں کو نکاح ملانا اللہ نے حلال کر دیا، لیکن مسلمان عورت نہ کسی مشرک کے نکاح میں دی جا سکتی ہے نہ کسی اہل کتاب کے نکاح میں دی جا سکتی ہے، اب یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے جائز تو کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس وقت جب یہ اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد اسلام غالب آ گیا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام بہت بڑی قوت پکڑ گیا، تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس زمانے کے حالات تو بہرحال ایسے تھے کہ مرد غالب تھا، لہذا اگر وہ کسی اہل کتاب کی عورتوں سے یہود و نصارہ میں سے شادی کر لے اور اولاد چونکہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے، باپ کا حق ہوتا ہے، لہذا اولاد بھی مسلمان شمار ہوگی، تو وہ تو بات اور تھی، لیکن اب آج کل جو ہے، آج کل تو ویسے بھی دنیا میں عورتوں کا غلبہ زیادہ ہے، عورت جو ہے وہ زیادہ مطلب ہو گئی ہے کسی بھی فیملی میں، اور حالات بھی بدل گئے ہیں، مسلمان مغلوبی کی کیفیت میں ہیں، تو لہٰذا اب چانسز یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ مرد کا خاندان میں زیادہ زور ہو اور عورت راغب ہو جائے اسلام کی طرف، الٹی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا اشارہ یہاں بھی اس اگلے حصے میں آ رہا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو منکر ہو اس ایمان سے، منکر ہو گیا ہو، شادی بھی کر لی اور اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھے، فقط حبط عملہ، تو اس کے عمل جو ہے وہ تو اس کی محنت ضائع ہو گئی، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا، تو اللہ کا قانون تو موجود ہے، اہل کتاب عورتوں سے شادی تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شخص یہ سوچ لے کہ جو شادی میں کر رہا ہوں اس میں میرا زور چلے گا یا جس عورت سے میں شادی کر رہا ہوں وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی، مجھ پر حاوی ہو جائے گی اور اولاد کی تربیت میں ٹھیک طرح سے کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، اس کو اس آیت کے اس حصے کو بھی غور کر لیں، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے ان باتوں کی، اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.